بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فيتمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارے کا بیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے گزر رہی تھی, یہ باب اس کتاب میں دو جگہ آیا ہے, آخر میں اور یہاں پہ. آخر میں ذرا تفصیلی ہے, یہاں پر مقصود صرف نفس تنگی کو بیان کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اوقات تنگی کے ساتھ ہوتا تھا. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مال و دولت موقع بموقع بہت دیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر خود سے فقر کو اختیار فرمایا, پسند فرمایا, زہد کو پسند فرمایا. مال آپ کے پاس بہت آتا, اللہ نے اتنا بھی مال دیا آپ کو کہ مسجد نبوی کا صحن مال سے بھر بھر گیا اور وہ سارا مال آپ کے لیے آتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن اس کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ زندگی گزارا کرتے تھے, سادہ بھی ایسی کہ اس میں تنگی جھلکتی تھی, صاف نظر آتا تھا کہ یہ تنگی والی حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بھی یہی اثر آیا, ایک سے ایک بڑا تاجر تھا ان میں, ایک سے ایک بڑے بزنس مین تھے ان میں, لیکن ان کے پاس بے شمار مال اور دولت ہونے کے باوجود خود بہت سادہ زندگی گزارتے تھے اور دوسروں پر خرچ کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ کماتے ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دین کے لیے, غربا کے لیے, مستحقین کے لیے. بالکل جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دوسروں کے لیے آپ مدد فرمانے کے لیے آپ تجارت بھی کرتے تھے اور تجارت آپ سے ثابت بھی ہے. تو آپ جس طرح سے دوسروں کے لیے کام کرتے تھے, کام آتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل اسی طرح جو کچھ کماتے, محنت کرتے, سارا کا سارا دوسروں کے لیے. سب سے پہلے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. حضور کے زمانے میں امت کے پیسے کا سب سے عظیم مصرف, خرچ کرنے کی جگہ اور پاکیزہ مصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ, جان, تن, من, دھن, اولاد, سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا. کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آئی ہو, یہ دین کی ضرورت ہو, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں حصہ نہ لیا ہو. ہر ہر موقع پہ اور سب سے آگے بڑھ کر، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ بہت سے صحابہ اکرام چندہ دے رہے تھے تبوک کے لیے، یہ جنگ کا موقع تھا، جنگ تبوک کا، اور اس میں تنگی بہت تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ حصہ لیں، عام چندے کا اعلان فرما دیا، تو صحابہ اکرام نے حصہ لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تہائی مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا، ان کا تہائی مال بھی اتنا تھا کہ مسجد نبوی کا صحن بھر گیا، گھوڑے، اونٹ اور بے شمار اسلحہ، یہ سارے کے سارے، اور گھوڑے بھی کئی سو، اونٹ بھی کئی سو، اور ایک گھوڑا اس وقت میں جو گھوڑا جھوڑے کی قیمت ہوتی تھی وہ آج کی جو عمدہ قسم کی کار ہوتی ہے اگر کرنسی کا موازنہ کیا جائے، بالکل وہی قیمت بیٹھتی تھی، تو گھوڑا دینا کوئی معمولی بات نہیں تھا، لیکن کئی کئی سو گھوڑے، کئی کئی سو اونٹ، مسجد نبوی کا صحن بھر دیا گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر حضور کے پاس میں آ گئے، اور جتنا مال تھا اس میں سے آدھا، سوچا آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میرے پاس مال بہت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوٹلی لے کر آ رہے ہیں، اور واقعی میں ان کا جو مال تھا اس وقت کا وہ ان سے کم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا، سوال کیا، اور حضرت عمر ابن خطاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بھی بیٹھے، تو سوال کا انداز دیکھیے، گویا حضور جانتے تھے کہ آج ابو بکر نے کیا کیا ہے، ما ترکت لأہلک یا ما خلفت لأہلک، ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، یہ نہیں پوچھا کیا لے کر آئے ہو، کتنا لے کر آئے ہو، بلکہ یہ پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، کچھ چھوڑ کر بھی آئے ہو یا نہیں ہو، یا جھاڑو لگا کر آ گئے، یہ ایک محاورہ ہے اردو کا، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، سب سمیٹ کر لے کر آ گیا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لو آج بھی میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکا، خود انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میرا مال خرچ ہو، سب سے زیادہ خوشی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا مال اپنا مال سمجھ کر ان کی خواہش کے مطابق استعمال فرمایا کرتے تھے، انہی کی خواہش تھی یہ، انہوں نے ہی کہہ رکھا تھا، اور وہ کماتے ہی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے اچھے تاجر ہیں، چھوٹے موٹے تاجر نہیں ہیں، عرب کے اچھے تاجروں میں ان کا شمار ہے، اور تاجر جو ہوتا ہے وہ تجارت میں اتنا ماہر ہوتا ہے کہ کیسے نہ کیسے اپنا راستہ نکال لیتا ہے، وہ تجارت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، بعض روایتوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ پاک نے جو ذریعہ معاش بنا ہے اس میں تجارت میں نو حصے برکت تجارت میں رکھی ہے، ذریعہ معاشوں میں نو حصے برکت کس میں رکھی ہے، ذریعہ معاش، تجارت والے ذریعہ معاش میں، اور اس میں بھی پھر نو حصے برکت اللہ نے کپڑے کی تجارت میں رکھی ہے، تو یہ حضرات بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن ان کی زندگی ایسی تھی، آپ دیکھیں ایک دفعہ ایک جگہ کمبل تقسیم ہو رہے ہیں، غریب لوگ لائن میں لگ کے لے رہے ہیں، ایک صاحب لینے کے لیے دوبارہ آ جاتے ہیں، تو بانٹنے والا کہتا ہے ابھی تو آپ لے گئے تھے دوبارہ کیوں آ گئے، تو وہ لینے والا کہتا ہے کہ اپنے لیے نہیں لے رہا صاحب، اپنے لیے تو لے گیا، وہ ادھر ایک بڑے میاں بیٹھے نا پرانی چادر اوڑے ہوئے ان کے لیے، تو کہا یہ انہی کی طرف سے تو تقسیم ہو رہا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خود پرانی چادر اوڑھ کر بیٹھے ہیں، اور امت کو، لوگوں کو نئی چادر، نئی کمبل تقسیم فرما رہے ہیں، یہ حوصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور یہ ان کو حوصلہ ملا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کے اثر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا ایسے تھا کہ اللہ نے مال و دولت کی فراوانی بھی جب دی ہے آپ کو، مال و دولت کی کثرت بھی ہوئی، تو اس وقت بھی آپ کی زندگی بالکل سادہ تھی، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا کوئی مذہب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مثال ہے۔ ایک غریب آدمی کے لیے بھی آپ نمونہ ہے، تاجر کے لیے بھی آپ نمونہ ہے، اور بادشاہوں کے لیے بھی آپ نمونہ ہے۔ ہر ایک کے لیے آپ آئیڈیل ہیں، ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ یہ نبوت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر ایک کے لیے نمونہ موجود ہے۔ جو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی اپنا لے۔ غریب یہ نہیں کہہ سکتا صاحب میں کیسے گزارا کروں گا حضور کی سنتوں کے مطابق، میری زندگی حضور کے طریقے کے مطابق کیسے گزرے گی؟ کوئی غریب نہیں کہہ سکتا، فقیر نہیں کہہ سکتا، تاجر نہیں کہہ سکتا، کوئی معلم نہیں کہہ سکتا، بادشاہ نہیں کہہ سکتا، وزیر نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ آپ کو جب اللہ نے بہت مال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی سادہ زندگی پسند فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے جو ازواج مطہرات تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کا خرچہ ایک دفعہ دے دیا کرتے تھے۔ جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے نا، وہاں فصلانہ چلتا ہے، فصل جب آتی ہے، پھل جب آتے ہیں، اسی وقت وہ لوگ اپنا جمع کر لیتے ہیں، 6 مہینے کا نظام بنا لیتے ہیں اپنا۔ تو وہاں بھی ایسے ہی تھا، کھجور جب آتے تھے، دوسرے پھل جب آتے تھے، تو 6 مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنا رکھا تھا، دے دیا کرتے تھے۔ لیکن ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اس مزاج میں رنگ گئی تھیں، جس کو مزاج نبوی کہا جاتا ہے، کہ وہ بھی کچھ بچاتی نہیں تھیں۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کتنی مرتبہ، یا حضور آتے کچھ ہے گھر میں؟ رسول اللہ کچھ نہیں ہے، دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ کیا حضور نے خرچہ نہیں دیا تھا ان کو؟ دیا تھا، مالک بنا دیا تھا حضور نے، لیکن وہ بھی تو اللہ کو راضی کرنا چاہتی تھی نا، ان کو بھی تو اللہ سے پیار تھا، اللہ سے محبت تھی، اس لیے وہ بھی روکتی نہیں تھی۔ من اللہ الی اللہ، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف، یہ ان کا مزاج تھا۔ تو اس میں 2 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت محمد ابن سیرین بیان کرتے ہیں۔ محمد ابن سیرین جو ہیں، یہ امت میں امام المعبرین کے لقب سے مشہور ہیں، خوابوں کی تعبیر دینے میں بڑے مشہور ہیں۔ خواب جو ہوتا ہے، سچا خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، جو سچا خواب ہوتا ہے۔ تو سچے خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے، عام طور پر سچے خواب کی علامت یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت میں دیکھتا ہے، جب فجر کا وقت ہوتا ہے، پھر آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد میں کچھ یاد رہتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا ہے۔ طبیعت بھی انسان کی صحیح ہونی چاہیے، اور پھر جب انسان کو یہ خواب دیکھے تو کسی ایسے آدمی سے تعبیر لینی چاہیے جو آپ کا خیر خواہ ہو، ہمدرد ہو، اور صاحب علم بھی ہو، علم والا ہو اور آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ کسی بھی ایرا غیرہ نتھو غیرہ سے ہم اگر خواب بیان کرنے لگے اور اس سے تعبیر لینے لگے، تعبیر غلط دے دی، تو پھر خواب کا اصول یہ ہے کہ خواب تعبیر کے تابع ہو جاتا ہے۔ آدمی جیسی تعبیر دیتا ہے، پھر خواب اسی کی طرح ہو، اسی کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی ایسے آدمی سے خواب بیان کرنا چاہیے جو آپ کا ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، اور صاحب علم بھی ہو۔ اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ پتہ چلا سامنے والا صاحب علم تو ہے لیکن آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، آپ سے حاسدانہ جذبات رکھتا ہے، وہ تو وہ پہچان جائے گا خواب تو یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، لیکن وہ جلن کی وجہ سے، کبھی حسد کی وجہ سے وہ غلط تعبیر دے سکتا ہے، اور پھر خواب اسی کی طرح ہو جائے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے آپ خواب بیان کر رہے ہیں وہ آپ کا ہمدرد خیر خواہ ہے، صاحب علم ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ خواب کی تعبیر ایسی ہے، جان کر وہ ایسی تعبیر دینے کی کوشش کرے گا کہ آپ کے حق میں مفید ہو، آپ کے حق میں مفید ہو۔ اور یہ تجربہ ہے ہمارا، اپنا خود تجربہ۔ ایک دفعہ مجھے ایسے ہی کچھ خواب نظر آیا، پریشان کن تھا، میں نے سوچا اپنے شیخ سے اس کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے، تو میں نے اپنے شیخ دامت برکاتہم سے اس کی تعبیر معلوم کی۔ تو چونکہ شیخ مرید کے لیے ہمدرد خیرخواہ ہوتا ہے، اس سے بڑا ہمدرد خیرخواہ کون ہوگا؟ تو انہوں نے تعبیر، بالکل جو تعبیر ظاہر ہو رہی تھی اس کے الگ تعبیر دی جس سے نعمتوں کا احساس ہو رہا تھا، اور وہ تعبیر اچھی تھی جو انہوں نے دی، اور پھر محسوس یہ کیا بعد میں پتہ چلا کہ خواب اسی تعبیر کے تابع ہو گیا۔ تو اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں، ان کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں یہ اور تابعی ہیں، کہ ایک صاحب آئے ان کے پاس میں، انہوں نے کہا صاحب میرے گھر کے اندر آگ لگ رہی ہے، میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ حضرت نے کہا گھر کی کھدائی کرو خزانہ ملے گا۔ گھر کی کھدائی کری تو خزانہ مل گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد میں ایک صاحب آئے، انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا، صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے اندر آگ لگ رہی ہے۔ حضرت نے کہا فوراً گھر خالی کرو، فوراً گھر خالی کرو۔ گھر خالی کیا تو چھت گر گئی۔ تو یہ صاحب آئے امام محمد ابن سیرین کے پاس، حضرت پہلے والے شخص نے بھی یہی خواب دیکھا تھا، اس کو تو خزانہ دلوا دیا آپ نے، میں نے کیا ایسا گناہ اور جرم کیا کہ میری چھت گروا دی آپ نے؟ حضرت نے کہا بھائی اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ سردیوں کے زمانے میں دیکھا ہے، سردیوں کے زمانے میں آگ کا دیکھنا نعمت ہے، تم نے جو خواب دیکھا ہے گرمیوں کے زمانے میں دیکھا ہے، اور گرمیوں کے زمانے میں جو خواب دیکھتا ہے وہ گرمی یہ نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے، گرمی کا زمانہ ہے آگ دیکھ رہی ہے تو یہ تو انسان کو نقصان دینے والی چیز ہے، پریشان کن مسئلہ ہے اس کے لیے، اس لیے میں نے اس وقت یہ تعبیر دی، اور وہ تعبیر صحیح تھی جو تعبیر تھی ہے۔ تو اس لیے خواب جو بیان کرے آدمی وہ کسی ایسے آدمی سے جو صاحب علم بھی ہو، اور آپ کا ہمدرد، بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں میں، آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ بھی وہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھتے تھے صحابہ کی طرف توجہ کر کے، اور پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ، صحابہ اکرام خواب دیکھتے تو بتاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی خواب دیکھتے تو آپ حضرات صحابہ اکرام کے سامنے اس کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو وحی ہی ہوتا ہے، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، لیکن امت کے جو خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو یہ محمد ابن سیرین اس امت کے سب سے بڑے امام المعبرین مانے گئے ہیں، اور علم تعبیر یہ نبوت کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو خاص طور پر جو علوم دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک علم علم خواب بھی ہے، علم تعبیر خواب، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ جیسے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ علم عطا فرمایا ہے، اور وہ تعبیر بتایا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے بطور خاص علم عطا فرمایا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں محمد ابن سیرین جو امام المعبرین ہیں، کننا عند ابی ہریرہ، ہم سب حضرت ابو ہریرہ کے پاس تھے، وعلیہ ثوبانی ممشقانی من کتان، جس وقت ہم ان کے پاس تھے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت کے اوپر کتان کے دو کپڑے ہیں جو رنگین ہیں، رنگے ہوئے ہیں، ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا ہے بڑا قیمتی، اس وقت چلا کرتا تھا وہ، اس کی دو چادریں ہیں حضرت کے پاس میں موجود ہیں، جو عام لوگوں کے پاس میں نہیں ہوتا تھا، یہ کپڑا مالداروں کے پاس میں ہوا کرتا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں وہ دو کپڑے ایسے رکھے ہوئے ہیں۔ فَيَتَمَخَّتْ فِي أَحَدِهِمَا، حضرت کو ناک سنکنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ نے ان میں سے ایک کپڑا لیا اور اس میں آپ نے ناک کی ریزش نکالی۔ پھر خود ہی کہتے ہیں آپ بخ بخ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ابو ہریرہ تیرے کیا کہنے، دوسرے الفاظ میں آپ ترجمہ کر سکتے واہ 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 ابو ہریرہ تیرے کیا کہنے۔ فرمایا یتمخت ابو ہریرہ فی القتان، آج ابو ہریرہ تو کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر رہا ہے، وہ دن بھول گیا۔ پھر خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، لقد رأیتنی وإنی لأخر فیما بین منبر رسول اللہ وحجرت عائشہ، ایک وقت وہ بھی تھا ابو ہریرہ کا کہ میں حضور کے منبر اور حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان گرا رہتا تھا، بے ہوشی کی حالت میں بے ہوش ہو جاتا تھا. لوگ آتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ان کو جنون ہے، اور جنون کا علاج اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا جائے تو آدمی کو ہوش آتا تھا. تو لوگ آتے تھے، میری گردن پر پاؤں لگا کے گزر جاتے تھے اور سمجھتے تھے جنون ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وما ہوا الا الجوع، یہ جنون نہیں تھا، وہ ایک بھوک تھی، بھوک کی بنیاد پر میری ایک کیفیت ہو جایا کرتی تھی کہ میں گر جایا کرتا تھا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی لوگوں میں سے ہیں، خدام ہیں، خادم خاص ہیں. خادم خاص کا جب یہ حال ہے، اس کا مطلب حضور کا بھی، ان کے گھر کا بھی یہی حال ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو باقاعدہ تعلیم ہے کہ جیسے خود کھاتے ہو ایسے اپنے خادموں کو کھلاؤ، جیسے پہنتے ہو ایسے اپنے خادموں کو پہناؤ، آپ کی یہ تعلیم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو کر کے دکھایا، امت کے لیے آپ نمونہ ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے کہ بھوک کی وجہ سے گر رہے ہیں. تو یہ بھوک صرف ان تک نہیں ہے، بلکہ یہ بیت رسول میں بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بھی یہی حال ہے. اس لیے غالباً پہلے میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں، بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں، بات کرتے کرتے گھر لے جائیں گے اور اپنے مزاج کے مطابق کچھ پیش کریں گے، لیکن شاید ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں پیش کیا، باہر سے ہی واپس ہو گئے. عمر ابن خطاب کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتے کرتے چلے گئے اور وہاں سے بھی ایسے ہی واپس ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنے لگے تو آپ نے پہچان لیا، کہا آؤ میرے ساتھ آؤ. گھر گئے، پوچھا کچھ ہے؟ یا رسول اللہ دودھ کا ایک پیالہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے لو صاحب، حضور بھی بھوکے، میں بھی بھوکا، دودھ کا ایک پیالہ. پھر آگے اور حضور نے کہا صفا پہ جتنے لوگ ہیں سب کو بلا کر لاؤ. اور وہاں پر کتنے لوگ تھے؟ 70. دل میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کیا ہوگا اسے ایک پیالے سے. حضور نے سب کو بلایا، سب آ گئے. حضور نے انہی سے کہا تم پلاؤ. سب کو پلانا شروع کیا، پیالہ اتنا کا اتنا ہی، میرے سرکار کا معجزہ، پیالہ اتنا کا اتنا ہی. پھر کہا کون بچا؟ یا رسول اللہ میں اور آپ. تو پیو. ابو ہریرہ نے کہا میں نے خوب پیا. پھر بھی ایسے کہا اور پیو. میں نے اور پیا. کہا اور پیو. پھر کہا رسول اللہ اب نہیں پیا جاتا. کہہ لگے اب تو میں ہی بچا ہوں. پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا. یہ حالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو سجایا گیا ہے. اگلی حدیث ہے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی ہے، کہتے ہیں ما شبیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مرسل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹی سے اور نہ گوشت سے شکم سیری نہیں فرمائی. نہ کبھی روٹی سے اور نہ گوشت سے شکم سیری نہیں فرمائی، یعنی پیٹ بھر کر روٹی اور گوشت نہیں کھایا، مگر ہاں حالت زفف پر ولا لحم الا على زفف. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ سألت رجلا من اہل البادیہ، میں نے ایک بدوی سے زفف کے معنی پوچھے تو اس نے لوگوں کے ساتھ کھانے کے معنی بتائے. کیا مطلب اس کا؟ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، نہ کبھی روٹی سے نہ کبھی گوشت سے. ہاں جب لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے تاکہ لوگ اچھی طرح سیر ہو جائیں. اس لیے تاکہ لوگ اچھی طرح سیر ہو جائیں. یہ دو موقعوں پر ہوتا تھا ایسا. نمبر ایک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے تھے تو آپ کی مہمان نوازی ایسی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ ان کے لیے مہیا فرماتے تھے، کھانے وغیرہ کا نظام کرتے تھے ان کے لیے کسی نہ کسی. اور پھر جب ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو اس طرح سے مکمل آپ کھاتے رہتے کہ وہ لوگ مکمل سیر ہو جائیں، ایسے آپ ان کے ساتھ میں نوش فرماتے رہتے تھے. دوسرے جب آپ کسی دوسری دعوت میں تشریف فرما ہوتے تو اگر حضور ہاتھ کھینچ لیں تو سب ہاتھ کھینچ لیں گے. اس لیے یہاں بھی دوسروں کا ہی خیال ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے، کسی کے پیٹ میں میری وجہ سے کم غذا نہ جائے. یہاں بھی آپ دوسروں کا خیال فرما رہے ہیں. اسی کو اس میں کہا کہ خود پیٹ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، ایسی نوبت نہیں آتی تھی، لیکن جب لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے تاکہ لوگ خوب کھا لیں، اچھی طرح سے شکم سیر ہو کر وہ کھا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھایا کرتے تھے. صحابہ کے زمانے میں فاقوں کا اور محتاجگی کا یہ حال تھا، لیکن ایک بات غور کرنے کی، ایک سبق، کیا حضرات صحابہ نے دین کے کسی معاملے میں مداہنت اور سستی کی ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے. کیا ایسے حالات آج مسلمانوں پر ہیں؟ یقیناً ایسے حالات نہیں، ان کا دسواں اور بیسواں حصہ بھی نہیں مسلمانوں پر، ضعف کے، کمزوری کے اور محتاجگی کے ایسے حالات جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر آئے ہیں اب نہیں ہیں ایسے حالات، لیکن آج پھر بھی دین سے مداہنت بہت زیادہ ہے. ذرا ذرا سے بہانے سے ہم دین میں سستی کرتے ہیں، سب سے پہلے دین چھوڑتے ہیں، سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ دین چھوڑتے ہیں. ان حضرات کے یہاں بھوک تھی، فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، افلاس چاروں طرف سے، افلاس نے ان کو گھیر رکھا تھا، پریشانیاں تھیں، دشمنوں کا خوف تھا، لوگ چاروں طرف سے ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے اوپر آ رہے تھے اور ان کو ختم کرنے کی کوششیں تھیں، جینا دو بھر کر رکھا تھا. لیکن آپ دیکھو کہ دین کے کسی معاملے میں ذرا سی مداہنت نہیں ملے گی کسی صحابی کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثرات. باب ما جاء فی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایک دوسرا باب آیا ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں کا بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے بھی استعمال فرمائے ہیں. موزے کسی بھی طرح کے پہننے درست ہیں، چمڑے کے بھی موزے پہنے جا سکتے ہیں، کپڑوں کے بھی موزے پہنے جا سکتے ہیں، ان کے بھی پہنے جا سکتے ہیں. چمڑوں کے یعنی لیدر کے موزے اگر پہنے جائیں تو اس میں شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ آدمی طہارت کی حالت میں اگر چمڑے کے موزے پہن لے تو مقام میں رہتے ہوئے 24 گھنٹے تک ان پر مسا کر سکتا ہے. یعنی جب وضو کرے گا تو چہرہ دھو گا، ہاتھ دھو گا، مسا کرے گا سر کا، اور پاؤں کے اوپر صرف مسا کر لے گا، اتارے نہیں، ان کو پہنے رہنا چاہیے، ان پر مسا کر لے گا. کب؟ حالت اقامت میں رہتے ہوئے اپنی جگہ 24 گھنٹے تک مسا. اور اگر سفر میں جا رہا ہے تو 24 گھنٹے تک، 3 دن 3 رات تک ان پر مسا کر سکتا ہے. شریعت نے بڑی آسانی دے دی، آدمی جب سفر میں جاتا ہے تو وضو کرتے وقت عام طور پر پیر دھونے میں ہی پریشانی ہوتی ہے، تو چمڑے کے باریک سے باریک مہین قسم کے موزے آتے ہیں، بازار میں ملتے ہیں، آدمی لے کے رکھے سفر کے لیے، وہ جب سفر میں جائے گھر سے وضو کر کے ان کو پہن لے، اور جب جب پھر راستے میں وضو کی ضرورت پیش آئے تو واش بیسن میں کھڑے ہو کے اپنا منہ دھو لے، ہاتھ دھو لے اور مسا کر لے، اور وہاں پر بس خالی مسا کر لے پاؤں کے اوپر. یہ اتنی آسانی ہے. موزوں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ موزے کو پہننے سے پہلے جھاڑ لینا چاہیے، اور اسی حکم میں ہے جوتوں کو بھی پہننے سے پہلے جھاڑ لینا چاہیے. موزے جھاڑ کر پہننا سنت ہے اور تاکیدی حکم ہے. اسی طرح جوتے بھی جھاڑ کر پہننا سنت ہے. سو عمل کریں گے انشاءاللہ اس بات سے ہی. یہاں جو جو سنیں عمل کی نیت سے، دیکھیے زندگی میں کیسی بہار آئے گی. اور جس وقت ہم عمل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی کر لیں، سرکار میرے ایسا کیا کرتے تھے، میرے سرکار ایسا کیا کرتے تھے، اور پھر دل سے ایک دفعہ درود بھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، عشق بڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو موزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب پہنو جھاڑ کر پہنو. ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے حدیث کی کتابوں میں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے موزے پہننے کا ارادہ کیا، ایک موزہ پہن لیا، دوسرا موزہ آپ پہننے ہی والے تھے، ایک کوا آیا اور آپ کا وہ موزہ اٹھایا، اس نے اوپر لے گیا اور دور لے جا کر، تھوڑی دور لے جا کر اس نے اوپر سے ڈال دیا. جب وہ موزہ نیچے گرا جھٹکے سے تو اس میں ایک چھوٹا سا سانپ نکلا. اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا یہ غیبی نظام رکھا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مقصود تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ موزے میں سانپ چھپا ہوا ہے تو آپ نے امت کو یہ حکم دے دیا. آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ موزہ پہنے تو جھاڑ کر پہنے، اور یہی حکم ہے جوتا پہننے کا بھی، جب بھی جوتا پہنے تو جھاڑ کر پہنے، اور موزہ جب پہنا جائے تو سیدھے پیر میں پہلے پہنے، اتاریں تو الٹے پیر کا پہلے اتارے. اسی طرح جوتا جب پہنے تو جھاڑ کر اور سیدھے پیر میں پہلے پہنے، اور جب اتارے تو الٹے پیر سے پہلے اتارے. اللہ پاک نے سنتوں میں حفاظت رکھی ہے، بہت حفاظت رکھی ہے. میرے ساتھ بھی خود ایسا واقعہ پیش آیا، میں صبح کو فجر کے بعد میں چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں، واکنگ کے لیے جاتا ہوں، اور اس کو بھی میں دین سمجھ کے کرتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے بے دینی ہے، یہ صحت کی حفاظت یہ واجب ہے. آج ساری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں چلو 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 صحت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے تھے، اس وقت کے اتنے بڑے عالم تھے وہ، مجدد کہا گیا ہے ان کو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی تحریک کے بانی ہیں، وہ یہ کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ تعلیم حضرت تھانوی کی اور طریق تبلیغ میرا ہو. تو ایسے بڑے آدمی ہیں وہ، وہ فرماتے تھے کہ اشراق کے انتظار میں بیٹھنے سے افضل صبح کی چہل قدمی ہے، کیونکہ اشراق کے انتظار میں بیٹھنا نفل ہے اور وہ جو ہے واجب کا حکم ہے، اس میں صحت کی حفاظت ہے، بعد میں آ کے آپ اشراق پڑھ لیجئے آپ. تو بہرحال میرے شیخ نے 10 سال پہلے مجھ سے کہا تھا مفتی صاحب صبح کو چہل قدمی کیا کرو، تو میں بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس میں اوراد و وظائف بھی پورے ہو جاتے ہیں، سورہ یاسین بھی اس میں ہو جاتی ہے اور کچھ اور اذکار ہیں الحمدللہ وہ اس میں پورے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر چہل قدمی بھی ہو جاتی ہے. تو میرے ساتھ ایک ساتھی جاتے ہیں، آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے، تو میں جب جوتا جھاڑ کر پہن رہا تھا ان کو بھی میں نے کہا کہ جوتا جھاڑ کر پہننا سنت ہے، جھاڑ کر پہنا کرو، ان کا بہت اچھا. 2 دن کے بعد ہی جب وہ اپنا جوتا جھاڑ رہے تھے تو ایک سپلک چھپکلی اس میں سے نکلی، ان کے جوتے میں سے. لگے مفتی صاحب شاید اللہ نے 2 دن پہلے آپ سے اس لیے کہلوایا تھا کہ اللہ پاک مجھے اس کے ضرر سے نقصان سے بچانا چاہتا تھا. میں نے کہا بھائی اصل میں سنتوں میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت رکھی ہے، آپ دیکھ لیجئے. مثلا ایک سنت یہ ہے کہ پانی دیکھ کر پیو، پانی دیکھ کر پیو. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گلاس کے اندر کوئی چھوٹا موٹا کیڑا ہوتا ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ اپنی عادت کے مطابق، بچپن کی عادت کے مطابق گلاس سے پانی پینے لگے، اچانک ہمیں لگا کچھ ہے، دیکھا تو اس کے اندر چھوٹا سا سانپ کا بچہ تھا، چھوٹا سا، آ جاتا ہے چلا جاتا ہے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پیو تو دیکھ کر پیو، بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، اس میں فائدہ ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم یہ دیا کہ کپڑا پہنے پہنے اس کو سیو مت. بہت سے لوگ جلدی جلدی میں اگر کچھ پھٹ جاتا ہے، بٹن ٹوٹ جاتا ہے، تو پہنے پہنے اس کو سینے لگتے ہیں. انہوں نے فرمایا ایسا مت کرو. کیوں؟ ایسا کرنے میں کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے، سوئی جسم میں لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت دیکھیے, شفقت دیکھیے. آپ نہیں چاہتے میری امتی کو ذرا سی تکلیف ہو. یا ایک مثال اور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی ایسی چھت پہ نہ سوئے جس کی مڈیر نہ ہو. چھت جب بنائی جاتی ہے تو چاروں طرف اس کے دیوار بھی بنائی جاتی ہے, اس کو مڈیر بولتے ہیں. ایسی چھت پہ نہ سوئے. کیوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی نیند میں اٹھ کے چلنے لگتا ہے یا پلٹی مارتا ہے, گر سکتا ہے. اس لیے ایسی چھت پہ نہیں سونا چاہیے. امت کی حفاظت کا نظام اس سنت پر, اس سنت میں اللہ نے امت کی حفاظت کا نظام رکھا ہے. جتنی بھی سنتیں ہیں آپ لے لیجیے, کسی نہ کسی انداز سے آپ کو مل جائے گا, یہ امت کے فائدے کے لیے. تو موزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اس کو جھاڑ کر پہنے, جوتا بھی جھاڑ کر پہنے, جب پہنے تو سیدھے پیر میں پہنے, جب اتارے تو الٹے پیر سے پہلے اتارے. حدیث پاک سنیے. حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں, ابو بریدہ سے, ان النجاشی اہدا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نجاشی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو کالے رنگ کے موزے ہدیتاً بھیجے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا اور وضو کے بعد ان پر مساح بھی فرمایا. پہلی بات اس میں, ہدیہ دینے والے کون ہیں؟ نجاشی حبشہ کے عیسائی بادشاہ تھے. حبشہ کے جو اس وقت بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا نجاشی, ورنہ ان کا جو نام تھا آتا ہے وہ اسحمہ آتا ہے ان کا نام, لیکن جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی بولتے تھے. جس طرح سے روم میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر بولتے تھے, اور ایران کی طرف جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا بولتے تھے. تو یہ جو بادشاہ تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا, اس ہدیے میں دو کالے کلر کے موزے بھیجے. ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کافر اگر ہدیہ دے تو اس کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ہدیہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہدیہ قبول فرمایا. دوسری بات, یہ موزے جو تھے کالے کلر کے تھے اور بالکل سادہ تھے, کوئی نقش و نگار نہیں تھا. تو جہاں تک ہو سکے موزوں میں بھی سادگی ہونی چاہیے. تیسری بات, حضور نے ان کو پہنا, ثم توضأ, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر وضو, انہی کے ساتھ پہننے کے ساتھ ساتھ وضو فرمایا اور ان پر مساح کیا. یہ بات بتائی آپ نے کہ موزوں پر مساح کیا جا سکتا ہے, لیکن یاد رکھیے ہر قسم کے موزوں پر نہیں. یہ جو ہم موزے پہنتے ان پر مساح درست نہیں ہوگا. یا تو لیدر کے ہوں, یا ٹرپال کے ہوں, یا اتنے موٹے ہوں, اگر کپڑے کے ہوں یا اون کے ہوں, اتنے موٹے ہوں کہ کئی میل آپ چل لیں تو پھٹے نہیں, وہ اتنے موٹے ہونے چاہیے. اگر ایسے موزے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو خالی موزے ہیں جو ہم لوگ پہنتے ہیں, یہ اون کے موزے, کپڑے کے موزے, دھاگے کے موزے, سوت کے, کاٹن کے, اس پہ مسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے لیدر کے موزے ہونا, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہونا کہ طہارت پر آپ نے وضو کی حالت میں موزوں کو پہنا ہو. پھر اس کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹے گا, آپ وضو کریں گے تو اس میں آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اوپر سے آپ اونگلی پھیر لیجئے, اوپر تک کے لے کر آ جائیے, مسا ہو گیا. اگلی حدیث, حضرت معیشہ, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اہدا دحیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خفین دیے. خفین, دو خفین نہیں, مطلب دو ہی تو ہوتے ہیں موزے, خفین دیے آپ نے, موزے دیے. فلبیسہما, آپ نے ان دونوں کو پہنا, ان خفین کو آپ نے, ان چمڑوں کے موزوں کو آپ نے پہنا. وقال اسرائیل, یہ دحیہ مشہور صحابی ہیں اور بہت خوبصورت صحابی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن ظاہری سے بھی مالا مال فرمایا تھا. حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام جب حضور کی خدمت میں آتے تھے، حضور کے پاس آتے تھے، تو زیادہ تر حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکل بہت ملتی جلتی تھی، بہت ملتی جلتی تھی ان کی شکل، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موزے دیے، آپ نے ان کو پہنا. پھر آگے فرماتے ہیں آپ نے ان کو اتنا پہنا حتی تخرقا، یہاں تک کہ پھٹ گئے وہ. کوئی اگر ہدیہ دے، اس کے ہدیے کو استعمال ہم کریں تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور ہدیے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے سامنے والے کے دل کو خوش کرنا. صدقے میں تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی ضرورت پوری ہو، صدقے میں یہ نیت ہوتی ہے. لیکن ہدیے میں کیا ہوتا ہے بتائیے، ہدیے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ ان کا دل خوش ہو جائے بس. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ نہیں دیا جاتا، نہ آپ قبول فرماتے تھے، آپ کو ہدیہ پیش کیا جاتا تھا. اسی طرح حضور کے جو نائبین ہیں، علماء اکرام، ان کی خدمت میں جو پیش کیا جائے وہ ہدیہ پیش کیا جانا چاہیے، اور قابل رحم سمجھ کر نہیں، ضرورت مند سمجھ کر نہیں، قابل قدر سمجھ کر. عزت والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، احترام والے لوگ ہیں، یہ سمجھ کر ان کا دل خوش ہو جائے. ان کا دل خوش ہو جائے گا، اللہ پاک بھی خوش ہو جائیں گے، اور کسی بھی ایمان والے کے دل کو خوش کرنے سے اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں. تو کسی صاحب علم، اللہ والے، بزرگان دین، اس طرح کے لوگوں کے پاس میں اگر ہمارا مال چلا جائے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال تو ہدیے اور صدقے میں فرق سمجھیے آپ. صدقے میں نیت ہوتی ہے سامنے والے کی ضرورت پوری ہو جائے، قابل رحم سمجھ کر صدقہ دیا جاتا ہے، اور ہدیہ تو دیا جاتا قابل قدر، احترام والا سمجھ کر دیا جاتا ہے. اور ہدیے میں جو ہوتا ہے سامنے والے کے دل کو خوش کرنا ہوتا ہے، ثواب اس میں بھی ہے، اس سے زیادہ ثواب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا، آپ نے ان کو پہنا، اور اتنا پہنا کہ وہ پھٹ گئے، اتنا استعمال فرمایا آپ. مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا تو چاہتے تھے آپ کے سامنے والے کا دل خوش ہو، قبول فرماتے تھے آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہا گیا تحادو تحابو، آپس میں ہدیوں کا لین دین کرو، محبتوں میں اضافہ ہوگا. بہت پیاری چیز ہے، اگر کہیں خاندان میں رقابت والی کوئی بات ہو، اختلاف والی بات ہو، تو ہدیوں کا لین دین شروع کر دیجئے. اتنی پیاری چیز ہے کہ چند دنوں میں وہ جو اختلاف والی بات ہے وہ ختم ہو جائے گی. یا کبھی کسی سے ناچاکی ہو گئی، اب چاہتے ہیں کہ اب دوستی ہو، سلام دعا تو ہو گئی لیکن دل میں کچھ نہ کچھ باتیں ہیں، ہدیوں کا لین دین شروع کر دیجئے. آپ دیکھیے چند دن میں وہ چیز ختم ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ بات، تحادو تحابو، آپس میں ہدیوں کا لین دین کرو، محبت بڑھے گی. رشتہ داروں کے یہاں جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، ایسی چیز لے کر جاؤ کہ ان کا دل خوش ہو جائے، ایسی چیز لے کر جاؤ ان کا دل خوش ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ اس سے بڑے خوشگوار اثرات پیدا ہوتے ہیں. انسان باہر سے کہیں آتا ہے، بچوں کے لیے کچھ لے کر آتا ہے، تو دیکھو بچوں کتنے خوش ہوتے ہیں. اسی طرح کسی کے ہم لے کر جائیں تو اس کا بھی دل خوش ہوتا ہے، کوئی ہمارے پاس لے کر آتا ہے ہمارا بھی دل خوش ہوتا ہے. تو دل خوش کرنا کسی کا بھی یہ بڑی نعمت ہے. قرابت داری میں اس چیز کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے، رشتہ داریوں کو بنانے کے لیے اس چیز کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ لا ادری النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازکی ہما ام لا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک جبہ بھی دیا تھا اور خفین بھی دیے تھے، اور یہ جو تھا خفین جو تھے چمڑے کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے یہ بھی تحقیق نہیں فرمائی کہ وہ جو خفین تھے وہ مذبوح جانور کے تھے یا غیر مذبوح جانور کے تھے، ذبح کیے ہوئے جانور کے، ذبح کیے جانور کے، جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے تھے، اور جس کو کھایا جاتا ہے اس کے تھے، یا کسی اور کے. تو حنفیہ کے یہاں یہ قول ہے، اور ان کے ہاں یہ فتویٰ ہے کہ دباغت دینے کے بعد مذبوح اور غیر مذبوح کی کھال دونوں استعمال کرنا جائز ہے. دباغت دینے کے بعد ذبح کیا ہوا جس جانور ہو اس کی بھی کھال, اور جس جانور کو ذبح نہ کیا ہو اس کی بھی کھال استعمال کی جا سکتی ہے. تو لہذا باہر جو چمڑے کے موزے ملتے ہیں, چمڑے کے جوتے ملتے ہیں, تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو استعمال کر لینا درست ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کامل ایمان, کامل یقین, کامل عافیت, کامل ہدایت نصیب فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائیے. آپ کی سنتوں پر زندہ رکھیے اور آپ ہی کی سنتوں پر موت بھی عطا فرمائیے. ہم میں سے جن کے اعزہ قریب اور رشتہ دار, ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, سب کی مغفرت فرمائیے. جو موجود ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی پر رکھیے. خاتم بالخیر, حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد والا علیہ وصحبہ اجمعین. رحمت